بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته قائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه البغض الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات
الله على محمد وعلى محمد وعدل
مجلس امام حسین اور صاحب فرش عزا وقت کا امام ہے کہ جنہیں ہم اور آپ پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں پورے خلوص کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے سب مل کے انشاءاللہ دعائے سلامتی امام زمانے کا
اللہم صل علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
شکر گزار ہیں رب العزت کے کہ جس نے حسین کے وسیلے سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. شکر گزار ہیں اس خالق کے کہ جس نے حسین کو انسانیت کی ہدایت اور معراج کے لیے خلق کیا. شکر گزار ہیں اس اللہ کے کہ جس نے ہمیں حسین کا عزادار قرار دیا. اذان محترم 1436 ہجری کئی ماہ محرم اور پہلی تاریخ ایک دفعہ پھر سوئے ہوئے انسانوں کو غفلت میں پڑی ہوئی انسانیت کو اور گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو ایک دفعہ پھر نجات دینے کے لیے آ رہا ہے. یہ ماہ محرم کہ جو حسین سے مختص ہے، کربلا والوں سے مختص ہے، اس سال کا آغاز اللہ نے حسین کے نام سے کیا ہے. اسلامی ہجری کا یہ سال حسین سے منسوب ہے، حسینیت سے منسوب ہے، اور ہر سال انسانوں کو پیغام دینے کے لیے آتا ہے یہ محرم کہ دیکھو اپنی غرض خلقت کو بھول نہ جانا، دیکھو دین کی تعلیمات کو اور اقدار کو بھلا نہ بیٹھنا، اور جب تمہارے دین پر، تمہارے ایمان پر، تمہارے روح پر، تمہارے قلب پر اگر غفلت کے گرد اور غفلت کے پردے چھانے لگیں تو پھر حسین کے دامن کو تھام لینا. ماہ محرم ہر سال یزیدیت کے مقابلے میں ایک دیوار بن کے تمام عالم اسلام کو بیدار کر رہا ہے، قیام کی دعوت دے رہا ہے یزیدیت کے مقابلے میں. ہر سال حسین کا ذکر، ہر سال حسینیت کا تذکرہ، ہر سال حسین کی عزاداری، ہر سال قیام امام حسین کا تذکرہ یزیدیت کے منہ پہ ایک تماچا ہے. ہر سال ہمیں درس شجاعت دینے کے لیے یہ ماہ محرم آتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت اور بہت بڑی نعمت ہے. حضرت محترم، حسین وہ ہستی ہے کہ جو آل محمد کے اندر اہل بیت علیہ السلام میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی تاکید تمام آئمہ اطہار علیہ السلام نے فرمائی ہے. حسین سے تمسک، حسین کی عزاداری کا برپا کرنا، حسین کی معرفت رکھنا، حسین کی زیارت کرنا، عزیزان گرامی جو ثواب آل محمد نے حسین کی زیارت کا بیان فرمایا وہ کسی کی زیارت کا نہیں. ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس حال میں کہ حسین کی معرفت رکھتا ہو، حسین کی معرفت کے ساتھ جو شخص بھی زیارت کرے حسین کی، تو گویا اس طرح سے ہے جیسے عرش الہی پر اللہ سے محو گفتگو ہے. اللہ حسین کا زیارت نامہ جب تم پڑھ رہے ہو تم حسین سے نہیں مخاطب ہو بلکہ اپنے اللہ سے عرش الہی پر ملاقات کر رہے ہو. یہ مقام ہے حسین ابن علی کا عزیز نگرام. اور چھٹے امام سے روایت ہے کہ جو شخص بھی حسین ابن علی کی زیارت کر کے آتا ہے، دیکھیں کس طرح سے مرکزیت دی ہے ہمارے ائمہ نے، کہ جو شخص بھی امام حسین کی زیارت کر کے پلٹتا ہے اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر پر، اس مومن اور اس مومنہ کی قبر پر جناب سیدہ آ کر اس کے لیے استغفار کرتی ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے ظاہر امام حسین کا، کیا مقام ہے حسین کی زیارت پڑھنے کا کہ قبر کے اوپر مادر حسین اس کی استغفار کرنے کے لیے آتی اور قبر کے اندر مولا کائنات اس کی استغفار کر رہے. یہ مقام ہے ایک مومن کا عزیزان گرامی، مومن کی بہت بڑی حرمت ہے. اور عجیب و غریب روایات ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. روایت میں کہ امام باقر علیہ السلام
اللہ
غالباً امام صادق سے یہ روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا ایک شاعر جعفر ابن عفان امام کی محفل میں وارد ہوتا ہے، امام اس کا بڑھ کر استقبال کرتے ہیں، اسے اپنے نزدیک بٹھاتے ہیں، اس کے بعد اس شاعر سے کہتے ہیں، اس مداح سے کہتے ہیں کہ شاعر میں نے سنا ہے کہ تم میرے جد حسین مظلوم کے لیے مرثیہ کہتے ہو، شعر کہتے ہو؟ کہا ہاں فرزند رسول، مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں ان کے لیے شعر کہتا ہوں. کہا آج کے دن میں کچھ شعر ہمیں بھی سناؤ گے؟ اللہ اکبر، سنو کس طرح سے امام صادق لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ حسین کا غم کیسے منانا ہے. اور جو شخص حسین کا مرثیہ پڑھے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اپنے برابر میں بٹھانا امام معصوم کا، ایک منزلت دینا ہے اس کو. بس فرمایا کہ کچھ شعر سناؤ. اب جعفر ابن عفان نے جب شعر پڑھنے شروع کیے، مرثیہ پڑھنا شروع کیا، تو فرزند رسول نے ایک دفعہ گریہ کرنا شروع کیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چھٹے امام نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ریش مبارک آنسوں سے بھیگ گئی. اس کے بعد اس شاعر سے کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے. یاد رکھنا جعفر ابن عفان، تمہارے ان شعروں کی بدولت اللہ نے تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دیا. اللہ ہو، اللہ نے امام حسین کے مرثیے کی بدولت تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیا اور اللہ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا. درود بھیجے محمد والے. کتنا بڑا مقام ہے اعزان گرامی، ذاکرین کا، مرثیہ گو کا، مرثیہ پڑھنے والوں کا، مرثیہ سننے والوں. یہ کیوں ہے آخر؟ کیوں آل محمد اتنی تاکید فرما رہے ہیں، اتنا ثواب بیان فرما رہے ہیں کہ ذکر حسین کرنے سے انسان کے سارے گناہ بخش جاتے ہیں. اللہ حسین کے ذکر کی بدولت اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے. من بکا اوت کا اور تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو شخص بھی حسین کے غم میں روتا ہے، رولاتا ہے، حتیٰ کہ رونے کی شکل بھی بناتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. لیکن بے شرطہا و شروطہا، یہ نہیں کہ آپ کہیں جناب بس آنسو بہائے اور باقی جو چاہے کرو. نہیں، حسین کے راہ میں قدم بڑھاتے رہو. کوئی غلطی ہوئی، کوئی خطائیں ہوئیں، وہ بخشی جائیں گی. نہ یہ کہ انسان قصد کر لے کہ صرف مجلس حسین میں آؤں گا، باقی کوئی واجب عمل انجام نہیں دوں گا. نہیں، ایسا نہیں. اس راہ میں، راہ حق میں، راہ حسین میں قدم آگے بڑھاتے چلے جاؤ. گرو گے، پھسلو گے، پھر اٹھو گے. یہ جو گرنا ہے، پھسلنا ہے، خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، آل محمد اس کی شفاعت کر کے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیں. لہذا اعزان گرامی، محرم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک دفعہ پھر یزیدیت کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. لیکن اعزان گرامی، آج کی اس تمہیدی گفتگو میں میں چند جملے آداب محرم کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو جنت کا واجب ہونا ہے، یہ جو اللہ مغفرت کر دیتا ہے، تمام گناہ بخش دیتا ہے، یہ ایسا ہی نہیں ہے اعزان گرامی. یہ ریاکاری کے ساتھ نہیں ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. عرض کر رہا تھا کہ اس قدر ثواب. ایک اور روایت میرے ذہن میں آئی کہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ اللہ نے زائران امام حسین کو یہ مقام اور یہ فضل عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، حساب و کتاب میں لوگ مشغول ہوں گے، اللہ زائرین امام حسین کو 40 سال پہلے، یعنی جن لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے ان کے حساب کتاب سے 40 سال پہلے ان کو جنت میں داخل کرے.
یعنی ابھی ظاہران امام حسین جنت میں داخل ہوئے ہیں، وہ 40 سال کے بعد داخل ہوں گے، بھی ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور 40 سال بھی قوم سے، دنیا کے 40 سال نہیں، قیامت کے 40 سال. تو یہ مقام کیوں احسان گرامی؟ اس وجہ سے کہ حسین ابن علی کا ذاکر، حسین ابن علی کا ظاہر حسین سے تمسک اختیار کرتے ہوئے حسین کی حسینیت کو زندہ کر رہا ہوتا ہے، حسین کے فلسفہ قیام کو زندہ کر رہا ہوتا ہے، حسین کے مقاصد کو زندہ کر رہا ہوتا ہے، حسین کی حسینیت کو زندہ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ قرض لے کر، ادھار لے کر، پورے سال پیسے جمع کر کر حسین کی عزاداری کے لیے، مجالس کے لیے، جلوس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں، یا زیارت امام حسین کے لیے پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ گویا حسین کی حسینیت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں، حسین کے مقصد کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس مقصد کے حیات کے لیے، زندہ کرنے کے لیے اذان گرامی پورے شعور کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ اور پوری اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. ریاکاری کے ساتھ نہیں، بے بصیرتی کے ساتھ نہیں، بے شعوری کے ساتھ نہیں، بے معرفتی کے ساتھ نہیں، بلکہ معرفت کے ساتھ. خلوص اور معرفت شرط ہے اذان گرامی کسی بھی عمل کی قبولیت کی، خصوصاً آل محمد کی اس عزاداری کی. ویسے تو عزاداری کو دکھا کے کرنا چاہیے، یہ جو ہم جلوس نکالتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم حسین کے غمزدہ لوگ ہیں، حسین کے عزادار ہیں، حسین کے ماتمی ہیں، لیکن دل میں یہ خلوص ہونا چاہیے کہ یہ جو میں ماتم کر رہا ہوں، یہ جو میں عزاداری کر رہا ہوں، یہ جو میں مجلس برپا کر رہا ہوں، صرف خدا کے قرب کے لیے اس عمل کو انجام دے رہا ہوں. اگر لوگوں کو بھی دکھا رہا ہوں، دنیا والوں کو بھی دکھلا رہا ہوں کہ حسین کا غم اور عزاداری میں منا رہا ہوں دکھلا کر، تو یہ دکھلانا بھی قرب الہی کے لیے ہونا چاہیے. یاد رکھیے اس بات کو اذان گرامی. لیکن اگر انسان کے اندر صرف شوشہ ہی آ جائے کہ جناب میں نے صرف جو عمل انجام دینا ہے وہ شو کے لیے کرنا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے، اپنوں کو بھی دوسروں کو بھی، پھر اس کے اندر خلوص نہیں ہے اور کوئی برکت نہیں ہوتی. درود بھیجے محمد والے محمد. بار دیگر صلوات. لہذا سب سے پہلا ادب یہ ہے عزاداری کا کہ ہم خلوص کے ساتھ عزاداری میں شریک ہوں، عزاداری کو برپا کریں. اب یقین کر لیجئے کہ اگر ہم خلوص کے ساتھ عزاداری میں آئیں گے، عزاداری کو برپا کریں گے، مجلس کو برپا کریں گے، جلوس نکالیں گے خلوص کے ساتھ، آپ یاد رکھ لیں کہ آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اگر خلوص ہوگا. لیکن اگر دکھاوا ہی ہوگا فقط، قرب الہی یعنی عبادت کے طور پر اگر آپ عزاداری کو نہیں کریں گے، صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں سے آگے بڑھنے کے لیے کریں گے، صرف اپنے نام و نمود کے لیے کریں گے، تو وہاں پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. اور دوسری بات یہ ہے اذان گرامی، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، جگہ جگہ مجالس ہو رہی ہیں، جگہ جگہ آج عزاداری سے تو شہدا کا اہتمام ہو رہا ہے. اذان محترم، منبر حسینی شیعہ حیدر کرار کی وحدت کا ذریعہ ہے. جو بھی عزادار ہے، حسین ابن علی کا ماننے والا ہے، حسین کے غم میں آنسو بہانے والا ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ امیر ہے، غریب ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، گورا ہے، کالا ہے، پنجابی ہے، مہاجر ہے، پٹھان ہے. جو اس عزاداری میں شریک ہو گیا، پھر اس کی کوئی قوم، نسل، رنگ، کوئی زبان نہیں ہے. اگر اس کی کوئی زبان ہے تو وہ حسینیت ہے، اگر کوئی اس کا قبیلہ ہے تو وہ حسینیت ہے، اگر کوئی اس کی نشانی ہے تو وہ حسینیت ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا یہ پیغام دے رہا ہوں پہلی محرم کو کہ اس عزاداری سید الشہداء میں اذان گرامی پیغام جو جانا چاہیے، سب سے پہلا پیغام ملت تشیع کی وحدت کا ہے. اگر روح حسین ابن علی کو خوش کرنا چاہتے ہو, اے ذاکر محترم, اے ذاکرہ محترمہ, اے سامعین, اے بانیان مجالس, اگر تم روح امام حسین کو خوش کرنا چاہتے ہو تو ایسی مجلس پڑھو, ایسی آزاداری کرو کہ جس سے تمام کے تمام مومنین کے دل ایک ہو جائے, کوئی اختلاف نہ ہو. حسن شیعہ علاقوں کی بات کر رہا ہوں, یہ عباس ٹاؤن ہے, انچولی ہے, جعفر تیار ہے, یا جہاں جہاں بھی شیعہ آبادیاں ہیں اذان گرامی, وہاں مجلس امام حسین, آزاداری سید الشہداء ہماری یونٹی کا ذریعہ ہونا چاہیے, دشمن پر ہیبت کا ذریعہ ہونا چاہیے. اگر آپ اختلافات کا شکار ہوں گے دشمن خوش ہوگا. کیا تم چاہتے ہو کہ جناب سیدہ کا دشمن خوش ہو؟ یقیناً کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جناب سیدہ کا دشمن ہمارے اختلافات سے خوش ہو. نہیں, ہماری وحدت دشمنان جناب سیدہ کی مایوسی کا باعث بنے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو وحدت کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد والے محمد. اور تیسرا پیغام اذان گرامی عزاداری کے حوالے سے اتحاد بین المسلمین کا ہے. دشمن کی ہمیشہ سے کوشش یہ ہے کہ ماہ محرم کے اندر اختلاف ایجاد کیا جائے کہ شیعہ اور ہوتے ہیں, سنی اور ہوتے ہیں. سنی اہل سنت جو ہیں وہ حسین کا غم نہیں مناتے, صرف شیعہ مناتے ہیں. شیعوں نے یہ بدعت شروع کر دی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان دراڑے ڈالیں, فرقوں میں تقسیم کریں اور اپنے مفادات حاصل کریں. عزاداری سید الشہداء میں اذان گرامی اہل سنت بھی آتے ہیں, بڑی تعداد میں ہمارے بھائی آتے ہیں جو حسین کا غم سننے کے لیے آتے ہیں, حسین کی عزاداری کرنے کے لیے آتے ہیں. پورے پاکستان کے اندر اذان گرامی آپ دیکھ لیں کہ ماہ محرم کے اندر اہل سنت برادران بڑے پیمانے میں پیمانے پر شریک ہوتے ہیں. خوب, ہمیں کیا چاہیے کہ وہ جو ہمارے برادران مجلس حسین میں آئے ہیں ہم ان کو ویلکم کریں, ہم ان کو جذب کریں, ہم ان کو خوش آمدید کہیں. کوئی ایسی بات کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو یا ان کے بزرگوں کی توہین ہوتی ہو, اذان گرامی یاد رکھیے گا اس بات کو, نہ وہ مہمان جو آپ کی مجلس میں آیا ہے نہ وہ راضی ہوگا, نہ امام زمانہ اس بات سے راضی ہوگا, نہ جناب سیدہ اس بات سے راضی ہیں کہ ان کا مہمان ان کے بیٹے کی مجلس میں آئے اور جب وہ لوٹے تو وہ ان سے ناراض ہو کے لوٹے, ان کے شیعوں سے ناراض ہو کے لوٹے. اذان گرامی پاکستان کے حق میں, اسلام کے حق میں, تشیع کے حق میں خصوصاً فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ جنگ کسی طور پر بھی مصلحت نہیں. اگر ہم عزاداری سید الشہداء کا فروغ چاہتے ہیں, حسین کا پیغام گھر گھر تک پہنچانا چاہتے ہیں, دل دل میں اتارنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں اس طرح کی عزاداری کرنی پڑے گی جو سب کے لیے ہو. حسین سب کا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں. جو آپ نے روایت سنی ہے نا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ, حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے. آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب سفینۃ النجات ہیں. خالی حسین سفینۃ النجات نہیں ہے, ہم سب کے سب سفینۃ النجات ہیں, لیکن ایک فرق ہے حسین کی کشتی میں اور ہماری کشتی. اللہ اکبر. 11 اماموں کی کشتی میں اور حسین ابن علی کی کشتی میں ایک فرق ہے. آٹھویں امام امام معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم سب سفینۃ النجات ہیں, لیکن حسین کی کشتی اوسع و اسرع, حسین کی کشتی ہماری کشتیوں سے زیادہ وسیع بھی ہے اور زیادہ سری بھی ہے. وسیع کشتی ہے, ہماری کشتی بھی بہت بڑی ہے, لیکن ہماری کشتی سے بڑی کشتی امام حسین کی کشتی ہے. اور ہماری کشتی بھی بڑی تیز ہے, لیکن ہماری کشتی سے بھی بہت زیادہ تیز کشتی حسین ابن علی کی کشتی ہے. جو نجات چاہتا ہے رضوان گرامی وہ اس کشتی میں سوار ہو جائے. لہٰذا جب وسیع کشتی ہے تو پھر اس میں سب کی جگہ موجود ہے. سنی ہو, شیعہ ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کافر ہو, مشرک ہو, حسین سب کو اپنی کشتی میں سوار کرتا ہے. دیکھا ہے نا آپ کو, آپ نے کہ ہندوستان کے اندر سکھ بھی مرثیہ پڑھتا ہے, ہندو بھی ماتم کرتا ہے, عیسائی بھی نوحہ پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, یہودی بھی ماتم کرتے ہیں امام حسین کا, ملحد بھی ماتم کرتا ہے امام حسین کا. حسین کی کشتی بڑی وسیع ہے اذان گرامی, حسین کا ظرف بہت وسیع ہے. تو جتنا حسین کی کشتی بڑی ہے اور ہر شخص اپنی ظرفیت کے مطابق حسین سے توشہ لیتا ہے, حسین سے راہ نجات حاصل کرتا ہے, حسین کی کشتی میں سوار ہوتا ہے, اسی طرح سے حسین ابن علی کے ماننے والوں کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے, ان کی ظرفیت بھی بڑی ہونی چاہیے. بھائی سب کو جگہ دو یار, سب کو جگہ دو. جو بھی حسین کے غم منانا چاہتا ہے, جس طرح سے بھی منانا چاہتا ہے, کہو آؤ ہم سب مل کر حسین کا تذکرہ کرتے ہیں, چونکہ حسین کے ذکر سے ہی انسانیت کو معراج ملتی ہے, حسین کے ذکر سے ہی انسانیت زندہ ہوتی ہے, حسین کے ذکر سے ہی اذان گرامی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. آپ کو کیا معلوم کہ جو کل حسین کا مرثیہ پڑھتا تھا وہ ہندو تھا, وہ سکھ تھا, وہ عیسائی تھا, جس مسلک اور جس مذہب اور جس دین سے بھی تعلق رکھتا ہو, کیا معلوم حسین کے ذکر کی بدولت, اس کشتی میں سوار ہونے کی بدولت مرنے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ممکن ہے یا نہیں ہے اذان گرامی؟ اللہ حسین کے وسیلے سے اسے ہدایت دے دے. سب کو جگہ دو, یہ ایک پیغام میں دے رہا ہوں اذان گرامی. آج پوری دنیا میں استکباری طاقتیں, یزیدی طاقتیں کیا چاہتی ہیں؟ یہی چاہتی ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کے اوپر پابندی لگائی جائے, حسین کے ذکر کو مٹا دیا جائے, حسین کی عزاداری کو ختم کر دیا جائے. خصوصاً جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اذان گرامی, جس میں ایک عرصے تک ناسبیت اور دشمنان اہل بیت نے راج کیا ہے, اور نام نہاد استکباری طاقتیں اور ملا کٹ ملا اور ملا ازم کہ جنہوں نے پاکستان کی سرزمین پر اسلام کے خوبصورت چہرے کو مکروہ کر کے پیش کیا ہے تاکہ نئی نسل اسلام کے نزدیک نہ آ سکے, ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ حسین کے ذکر کو ختم کر دیا جائے. کیوں؟ جب حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے تو ان کے تمام کی تمام سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں. جب حسین کی عزاداری برپا ہوتی ہے تو وہ جو سازش کرنا چاہتے ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہے, وہ جو پلان کرتے ہیں پاکستان کے خلاف وہ ناکام ہو جاتا ہے, وہ جو اسلام کے چہرے کو مسخ کرنا چاہتے ہیں. ہر سال حسین ابن علی کی عزاداری اور حسینیت زندہ باد کے نعرے دوبارہ سے اسلام کے خوبصورت چہرے کو حسینیت کی طرح پیش کر دیتے ہیں. لہذا اذان گرامی, پاکستان کے اس سرزمین پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. وہ جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں, جو حسین ابن علی سے محبت کرتے ہیں, جو حسین کی عزاداری کے قائل ہیں, اہل بیت کی ان کے دل میں محبت ہے, ٹھیک ہے, وہ اہل سنت ہیں, ان کے اپنے کچھ عقائد ہیں, ہمارے اپنے عقائد ہیں, لیکن جو مشترکہ نقطہ ہے وہ حسین ابن علی کی محبت ہے. وہ یزیدی نہیں ہے. ہاں پاکستان کے اندر کچھ یزیدی طاقتیں ہیں, ہمیں ان یزیدی طاقتوں سے مل کر مقابلہ کرنا ہے, شیعوں کو بھی سنیوں کو بھی. انشاءاللہ ان کو موقع نہیں دینا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان یہ تکفیری قوتیں دراڑے ڈالیں اور اختلاف پیدا کریں. درود بھیجو محمد والے محمد پر. اور آخری گزارش ہے اذان گرامی, ماہ محرم کے حوالے سے کہ پاک ہستیوں کا تذکرہ ہے, آئے تطہیر کے وارثوں کا تذکرہ ہے. جب بھی مجلس میں آؤ پاک صاف ہو کے آؤ, لباس پاک ہونا چاہیے, دل بھی پاک ہونا چاہیے, باوضو ہو کر آؤ. تمام جوانوں سے اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے جوانوں سے یہ اپیل کروں گا، عزاداری کے ہر ایونٹ پر، چاہے وہ جلوس ہو، چاہے مجلس ہو، چاہے زیارت نکال رہے ہو، جو کام کر رہے ہو باوضو ہو کر کر، یاد رکھنا جس مقام پر بھی حسین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہاں آل محمد حاضر ہوتے ہیں. لہذا اگر کوئی شخص بے وضو ایسی کسی محفل میں اور کسی مجلس میں آتا ہے تو جانِ گرامی یہ آل محمد کی اذیت کا باعث ہے، فرشتوں کی اذیت کا باعث ہے. جب سارے کے سارے مومنین باوضو ہو کر آئیں گے تو یقیناً اس مجلس میں، اس محفل میں مزید برکات پیدا ہو جائیں گی. درود بھیجو محمد والے محمد پر. حضرت محترم، آج کی تمہیدی مجلس میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. میرا موضوع اس دفعہ گمنام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بینر پر کوئی موضوع نہیں ہے، تو بہرحال نہ پوچھا گیا نہ بتایا گیا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ جو چند مجالس اللہ نے توفیق دی آل محمد کی اذن سے، انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے معراج آدمیت اور امامت. انشاءاللہ معراج آدمیت اور امامت کے عنوان سے ہم اپنے چند گزارشات کو اور چند مطالب کو آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے. آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. خطاب ہے صاحبان ایمان سے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ، صادقین کی معیت اختیار کرو. یہ دو حکم اللہ ایک ساتھ دے رہا ہے، انسانیت کی معراج کے لیے، آدمیت کی معراج کے لیے ان دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. انسان با تقوی ہی معراج حاصل کر سکتا ہے، اور انسان جب تک تقوی اختیار نہ کرے اس وقت تک وہ صادقین کی ہمراہی حاصل نہیں کر سکتا. صادقین کے ہمراہ ہونے کے لیے بھی تقوی ہونا چاہیے. تقوی ابتدائی اس کے دل میں ہوگا تو وہ صادقین کے صدق کو اور ان کی معیت کو قبول کرے گا. اور جب کوئی انسان مومن اور انسان با تقوی جب ان تقوی اختیار کرے گا اور ان کی معیت کو اختیار کرے گا، تو اللہ ان کی معیت کے بدلے میں اسے تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمائے گا. تقوی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا معراج آدمیت ہے. عزیزان گرامی، معراج آدمیت تقوی الہی ہے عزیزان گرامی. اور انسان اس وقت تک اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ صادقین کی ہمراہی نہ کرے. عزیزان محترم، خداوند عالم اس آیت میں بہت اہم موضوع کو بیان کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہ صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ. تو یہاں پر ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صادقین سے مراد کیا ہے. یہاں پر مفسرین نے بڑا اختلاف کیا ہے، شیعہ اور سنی کے درمیان کچھ مشترکہ نکات ہیں اور کچھ اختلاف ہے، لیکن ہماری روایات کے مطابق اور اہل سنت کی بھی روایات کے مطابق یہاں پہ صادقین سے مراد ایک تو کلی معنی لیا گیا ہے، کہا گیا بھائی صادقین یعنی جو لوگ بھی سچ بولنے والے ہیں، جن کا عقیدہ اور ایمان ان کے عمل کے مطابق ہو، بس ان کی پیروی کرنا، ان کے ساتھ ہو جانا، بس یہی صادقین کہلاتے ہیں. لہذا جو شخص بھی صادقین کے ہمراہ ہو جائے، سچ بولنے والوں کے ہمراہ ہو جائے، بس اللہ کی اس حکم کی اس نے اطاعت کر دی۔ لیکن دوسری جو روایات، خصوصی روایات موجود ہیں اہل سنت برادران کے درمیان بھی، ہمارے درمیان بھی، فرمایا عبداللہ ابن عمر سے، یہ روایت ہے تفسیر برہان میں، یہ روایت موجود ہے اہل سنت کی دیگر کتب کے اندر بھی، یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ جو خداوند عالم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ہمراہ ہو جاؤ، یعنی صادقین سے مراد یہاں پر عام سچے لوگ نہیں ہیں بلکہ محمد اور ان کے اہل بیت مراد ہیں۔ صادقین سے مراد محمد اور ان کی اہل بیت، یہ سچے لوگ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، کوئی بھی سچ بولنے والا اس کی ہمراہی یہاں پر مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ امر کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تمہیں ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہاں پر روایت ہے درود بھیج محمد والے محمد پر، سلیم ابن قیس ہلالی سے روایت ہے کہ میں ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ موجود تھا، ایک دفعہ علی نے مسلمانوں سے احتجاج کرتے ہوئے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم نے یہ روایت نہیں سنی کہ جب سلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلمان نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو یا رسول اللہ یہ صادقین سے مراد کوئی عام لوگ ہیں یا کوئی خاص لوگ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ صادقین کون ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ سلمان کو سب کچھ سمجھ میں آتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول فرماتے تھے، اگر سلمان کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو کس کو سمجھ میں آئے گا؟ لہذا یہ تاریخ انسانیت کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ صادقین سے مراد کیا ہے، یا رسول اللہ کہ صادقین سے مراد کوئی عام لوگ ہیں یا خاص لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، علی فرماتے ہیں کہ دیکھو جن کو حکم دیا جا رہا ہے صادقین کی ہمراہی کا، وہ تو عام مومنین ہیں، وہ عام صاحبان ایمان ہیں، لیکن جو صادقین ہیں وہ عام صادق نہیں ہیں بلکہ وہ خاص صادق ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد ائمہ اطہار ہے۔ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے اور اولاد علی ہے۔ حسن محترم، اہم ترین مسئلہ ہے صادقین کے ہمراہی، جو ہم کہتے ہیں کہ معراج آدمیت کیا امامت کے بغیر ممکن ہے؟ تاریخ جاہلیت میں ہمیشہ سے انسان یہی سوچتا چلا آ رہا ہے کہ میں معراج حاصل کر سکتا ہوں، میں کمال حاصل کر سکتا ہوں اپنی اس عقل کے ذریعے سے، میں کمال کے اعلیٰ مدارج کو طے کر سکتا ہوں اپنی اس عقل کے ذریعے سے، اس ناقص اور گناہگار عقل کے ذریعے سے۔ آج کے دور کا انسان بھی اسی طرح سے سوچتا ہے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اس طرح سے سوچا کہ ہم تنہا کتاب کے وسیلے سے معراج پر پہنچ جائیں گے، کمال حاصل کر لیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ لیکن ذرا گرامی، انسان کی سب سے بڑی بھول ہے کہ جب تک ایک ہادی ایک رہنما، ایک امام، ایک حجت خدا کہ جسے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے پتہ ہوں، جو کمال کے تمام سٹیپس کو جانتا ہو، جو معراج کے تمام مدارس کو جانتا ہو، جس کے سامنے معراج کا واقعہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ روایت آپ کے سامنے بیان کروں، روایت میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تیسرے اور چوتھے آسمان پر پہنچے، معراج رسول کی بات کر رہا ہوں، جب رسول معراج پر تیسرے اور چوتھے آسمان پر پہنچے تو ایک دفعہ رسالت مآب نے اوپر سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ ان کے چچا زاد علی ابن ابی طالب کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے اور چوتھے آسمان پر علی ابن ابی طالب کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ ایک دفعہ جبرائیل کو بلایا، جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا بات ہے کہ معراج مجھے ملی ہے لیکن مجھ سے پہلے علی ابن ابی طالب موجود ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ کہا نہیں یا رسول، علی آپ سے پہلے نہیں آئے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ فرشتے علی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بڑے بے چین رہتے تھے، اللہ سے شکوا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، علی کے چہرے کی زیارت کی کرنے کے لیے ہم بڑے بے چین رہتے ہیں، کوئی وسیلہ بنا دے، کوئی سبب بنا دے۔ بس اللہ نے ایک عظیم فرشتے کو، ملائکہ مقرب کو، ایک ملک مقرب کو علی ابن ابی طالب کے چہرے کی مانند اللہ نے اسے تمثیل کے طور پر پیش کیا ہے، بس اسے اتنا بلند کیا ہے کہ تمام کے تمام فرشتے اس فرشتے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ شب جمعہ 70,000 فرشتے علی کے اس چہرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ شب جمعہ 70,000 فرشتے اس تیسرے یا چوتھے آسمان پر علی کے اس چہرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور اللہ اس زیارت کا ثواب علی کے شیعوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی کی چہرے کی زیارت کا ثواب اے شیعان حضر کرار اللہ تمہارے کھاتے میں لکھتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے اے شیعان حضر کرار تمہارے لیے۔ معراج، معراج آدمیت اور معراج انسان اذان گرامی علی کی ولایت کے بغیر ناممکن ہے، علی کی امامت کے بغیر ناممکن ہے۔ کوئی شخص بھی جو علی کی ولایت کا مخالف ہو جائے، ہرگز اللہ اسے معراج عطا نہیں کر سکتا، اللہ اسے کمال عطا نہیں کر سکتا، اللہ اسے نجات اور ہدایت عطا نہیں کر سکتا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ ابو حمزہ سومالی سے یہ روایت ہے، غالباً تفسیر قمی میں یہ روایت موجود ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہی اللہ کی پرستش کر سکتا ہے، جو شخص اللہ کی معرفت نہیں رکھتا وہ شخص اللہ کی پرستش نہیں کرتا، وہ غیر خدا کی پرستش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معرفت خدا ذان گرامی اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر عبادت کرتا ہے تو اس نے خدا کی عبادت نہیں کی بلکہ غیر خدا کی عبادت کی، اس نے بت پرستی کی۔ سوال کیا ابو حمزہ نے کہ فرزند رسول، یہاں معرفت سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر اگر اس کی عبادت کی جائے تو وہ غیر خدا کی عبادت کرنا ہے؟ درود بھیجے محمد والے محمد۔ غیر خدا کی عبادت کرنا ہے، یہ معرفت سے مراد کیا ہے؟ کہا معرفت سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ رسالت ماں کے قلب کے اوپر نازل ہوا ہے اس کی تصدیق کرنا، اور وہ جو قلب رسالت ماں پر نازل ہوا ہے وہ علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کی ولایت ہے، ان کے علی اور اولاد علی کی ولایت رسالت ماں کے قلب پر نازل ہوئی ہے۔ جو شخص بھی علی کی ولایت کی تصدیق کر دے بس وہی شخص اللہ کی معرفت رکھتا ہے، اس کی عبادت قبول ہوگی۔ ایک دفعہ ابو حمزہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ میرا ایمان کیسے کامل ہوگا؟ اب یہاں پہ ابو حمزہ کہتا ہے کہ میں نادانی کے ساتھ یہ سوال کر رہا تھا، واقعی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیسے، کس طرح سے انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے، کیسے انسان کی معرفت تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ میں نے سوال کیا کہ انسان کا ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے، وہاں فرزند رسول نے جواب دیا، یاد رکھنا ہے ابو حمزہ شمالی کہ جو شخص بھی اللہ کے اولیاء سے دوستی رکھے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے بس وہی شخص ایسا ہے کہ جس کا ایمان کامل ہو گیا ہے، اور جو شخص بھی سچوں کے ساتھ ہو جائے، جیسے کہ خدا مند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو شخص بھی صادقین کے ہمراہ ہو جائے گا بس اسی کا ایمان کامل ہو جائے گا۔ ابو حمزہ نے وہاں سوال کیا کہ یبنا رسول اللہ، اے امام معصوم، ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں اور اللہ کے دشمن کون ہیں۔ سنو شیعان حیدر کررا، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا، اولیاء خدا جن کی محبت اللہ نے واجب قرار دی ہے اور ایمان کے استکمال کا ذریعہ ہے، ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ اور وہ جو جن کی دشمنی ایمان کے کمال کا ذریعہ ہے وہ فلاں اور فلاں اور فلاں افراد ہیں کہ جنہوں نے آل محمد کا حق غصب کیا ہے، جنہوں نے آل محمد پر ستم کیا ہے۔ اذان محترم، ایمان کا کمال، ایمان کی معراج علی کی ولایت ہے، علی کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا ہے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی، علی کے دشمنوں سے دشمنی، یہی آدمیت کی معراج ہے، یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی ایمان کا کمال ہے۔ اور حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اسی ہدف کو لے کر آگے بڑھے کہ کسی طرح سے انسان کو ہدایت دی جائے، انسان کو معراج دی جائے، آدمیت کو معراج کے مقام پر پہنچایا جائے اور حق کو باطل سے جدا کیا جائے۔ زن محترم، آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، روایت میں ہے کہ آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا ابن الشبیب، ان کنت باکیاً لشیئن فک للحسین، اے شبیب کے بیٹے، اگر تو کسی چیز پر گریہ کرنا چاہتا ہے، اگر تجھے رونا آ رہا ہے تو میرے جد حسین پر گریہ کرنا، فإنه ذبح کما یذبح الشاۃ، چونکہ میرا جد حسین اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، میرے مولا امام رضا علیہ السلام، میری جان آپ پر قربان۔ جب ایک قصاب کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اسے پانی دیتا ہے، اسے کھانا دیتا ہے، لیکن میرا سلام حسین ابن علی پر، تین دن کا بھوکا پیاسا پشت گردن سے ذبح کر دیا گیا۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ایام غم آ گئے، سب ماتم بچ گئی،
اور ایک دکھیاری ماں اپنے بیٹے کے فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئی ہے. مومنوں بڑے تقدس کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ مجلس حسین میں آ, اللہ جانے مادر حسین کس کے برابر میں بیٹھی, اللہ جانے مادر حسین کس کس کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کر رہی. یہ فرش عزا زہرا آپ کے لیے, زہرا تیرے در کے, تیرے آنگن میں بھی آگ لگی, تیرے در میں بھی آگ لگی. اے کاش در زہرا پر آگ نہ لگتی تو در زینب پر بھی آگ نہ لگتی, خیمہ زینب پر بھی آگ نہ لگتی. ابتدا ہوئی ہے در زہرا سے کربلا کی, اگر علی کے گلے میں رسی نہ ڈالی جاتی تو حسین کا بھی سر قلم نہ ہوتا. اگر حسین, اگر زہرا کا محسن شہید نہ ہوتا تو حسین کا بھی علی اصغر ذبح نہ ہوتا. ہاں زدارو, کربلا کی ابتدا وفات رسول کے بعد زہرا مرضیہ کے گھر سے ہوئی. بس وہ وقت آ گیا عزیز گرامی کہ جب امیر شام اس دنیا سے رخصت ہوا اور قاصد خبر لے کر آ گیا ولید کے پاس, ولید کو حکم دیا گیا کہ یا حسین سے بیعت لے لو یا حسین کا سر قلم کر کے میری طرف بھجوا دو. قاصد آیا رات کے وقت, حسین کو دربار میں بلایا ہے. حسین نے کہا بھی آتا ہوں. بس حسین گھر میں داخل ہوئے, بیت الشرف میں داخل ہوئے, بہن سے کہا بہن مجھے دربار میں بلایا گیا ہے, مجھے جانا ہے, میرا سلام زینب کبرا پر. زینب نے یہ نہیں کہا بھیا نہ جاؤ, کہا بھیا جانا ہی ہے تو اب بھیا عباس کو لیتے جانا, بنی ہاشم کے جوانوں کو لیتے جانا. آواز دی بھیا عباس, علی اکبر, قاسم, بنی ہاشم کے شیروں جاؤ, تمہارا مولا دربار میں جانا چاہتا ہے. بس میں کہوں گا عزاداروں, ایک یہ وقت ہے کہ جب حسین دربار میں جانا چاہتا ہے تو 30 بنی ہاشم کے جوان حسین کی ہمراہی اور حسین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. لیکن عصر عاشور جب حسین آواز بلند کر رہے ہیں, حل من ناصر ینصرنا, ارے ہے جو کوئی آل محمد کی نصرت کے لیے آئے. لیکن کوئی نہیں, ایک دفعہ لاش شہدا میں تھر تھری پیدا ہوئی, گویا تڑپ کر لاش کہہ رہے ہو مولا اگر موت نے اجازت دی ہوتی تو ابھی آپ کی نصرت کے لیے آتے. بس عزدارہ نے سید الشہداء حسین دربار میں پہنچے. دربار میں پہنچنے سے پہلے عباس سے کہا, عباس میں اکیلا دربار میں جاؤں گا, تمہیں باہر کھڑا ہونا ہے, اور جب دیکھنا میری آواز بلند ہوئی تو تم سب کے سب دربار میں داخل ہو جانا. امام دربار میں گئے, کہا کیا بات ہے؟ ولید نے کہا قاصد آیا ہے, قاصد نے امیر شام کی موت کی خبر دی ہے اور یزید ابن معاویہ نے آپ سے بیعت طلب کی ہے. حسین نے کہا کہ اس رات کی تاریکی میں علی کا بیٹا کسی کی بیعت نہیں کر سکتا, صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا بیعت کا حقدار کون ہے, علی کا بیٹا یا امیر شام کا بیٹا, کیا تم موافق ہو اس بات کے؟ کہا ہاں میں موافق ہوں. وہاں پر مروان بیٹھا ہوا تھا, مروان نے آگے بڑھ کر کہا ولید اگر علی کا بیٹا آج کی رات میں یہاں سے چلا گیا تو پھر حسین کو کوئی روک نہیں سکتا, حسین بیعت نہیں کرے گا, ابھی حسین سے بیعت لے لو یا اس کا سر قلم کر دو. بس یہ جملے سننے تھے کہ ایک دفعہ فاطمہ کے بیٹوں کو جلال آ گیا, اتحدثنی بالقتل ابن الزرقاء, اے نیلگون چشم عورت کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا ولید مجھے قتل کرے گا. بس آواز کا بلند ہونا تھا کہ عباس دربار میں داخل ہوئے, علی اکبر دربار میں داخل ہوئے. مولا کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ مولا کسی نے آپ کو اذیت دی ہے؟ میرا سلام عباس ابن علی پر. ارے عباس, اس وقت میں کہ جب تم شانے کٹائے فرات پر سو رہے تھے, حسین کو گھوڑے پر سوار کرنے والا کوئی نہیں تھا, اور حسین حسرت سے خیام حسینی کو دیکھ رہے تھے. بس بیت الشرف میں واپس تشریف لائے, بہن سے کہا, بہن زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, اب ہمیں کربلا کی طرف کوچ کرنا ہے. حسین نے کہا, بہن میں اپنی ماں کو رخصت کر کے آتا ہوں, اپنے نانا کو رخصت کر کے آتا ہوں, جانے مدینہ مدینہ سے رخصت ہو رہا ہے. نانا کی قبر اتھر کے پاس آئے, کہا, نانا جان امت نے بڑا ستایا, نانا جان آپ سے رخصتی کے لیے آیا ہوں. حسین نے اتنا گریا کیا, اتنا گریا کیا کہ بے ہوش ہو گئے. جب آنکھ لگی تو دیکھا سامنے نانا ہے. نانا پکار کر کہہ رہے ہیں کہ حسین تجھے ابھی ایک بڑا کام کرنا ہے, نانا کے دین کو بچانا ہے. ان اللہ شاء یراک قتیلا, حسین اللہ یہ چاہتا ہے کہ تجھے قتل ہوتا ہوا دیکھے. حسین تو نے کربلا جانا ہے, حسین تو نے زینب کو لے کر جانا ہے, حسین تو نے علی اصغر کو لے کے جانا ہے. بس حسین نانا سے رخصت ہوئے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب حسین نانا کے روضے پر آئے تھے تو بڑے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے, لیکن جب اپنی ماں کے قبر اتھر کی طرف چلے تو بڑی تیز تیز قدم اٹھا کے جا رہے تھے, جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف لپکتا. بس عزاداروں, مجھے نہیں معلوم زینب کس طرح سے فاطمہ نے اپنے لال کو رخصت کیا ہوگا, کیسے حسین نے رخصتی طلب کی ہوگی. بس راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اماریاں تیار ہو رہی ہیں, میں شہر مدینہ میں داخل ہوا, بیت الشرف کے پاس پہنچا, میں نے دیکھا کہ بیت الشرف سے ایک ایک بی بی نکلتی جاتی ہے اور کچھ جوان ہیں کہ جو سوار کرتے جاتے ہیں. میں نے سوال کیا, یہ جو بی بی نکلی ہے یہ کون ہے, یہ جوان کون ہے جو اس بی بی کو سوار کرا رہا ہے؟ کہا گیا, تو نہیں پہچانتا, ارے یہ جوان قاسم ہے اور یہ مادر قاسم ہے, قاسم اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے. ایک دفعہ پھر ایک اور بی بی نکلی, ایک کڑیل جوان آگے بڑھا. راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا, یہ کڑیل جوان کون ہے, یہ خاتون کون ہے؟ کہا, تو نہیں جانتا, اور یہ کڑیل جوان علی اکبر ہے اور یہ خاتون معظمہ بی بی ام لیلہ ہے, علی اکبر اپنی ماں کو سوار کرا رہا ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بیت الشرف کا پردہ اٹھا اور ایک معظمہ جلیل القدر بیوی اب جو گھر سے باہر نکلی. ایک دفعہ حسین بھی آگے بڑھتے ہیں, علی اکبر بھی آگے بڑھتے ہیں, عباس بھی آگے بڑھتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بڑی عظمت و جلالت کے ساتھ یہ اس بیوی کو سوار کیا جا رہا ہے. ارے عباس نے اپنا زانو سامنے کیا, علی اکبر نے محمل کا پردہ اٹھایا, حسین نے بازو تھاما, اب جو محمل میں سوار کیا. میں نے پوچھا, ارے یہ معظمہ بی بی کون ہے کہ جس کو سوار کرنے کے لیے خود حسین آگے بڑھے ہیں؟ کہا, تو نہیں پہچانتا, ارے یہ علی کی بیٹی, فاطمہ کی بیٹی زینب کبریٰ ہے کہ جسے اس شان سے سوار کیا جا رہا ہے. میں کہوں گا ثانی زہرا, یہ 28 رجب کا مدینہ ہے, ارے عصر عاشور جب خیمے جل چکے، جب اونٹ پر سوار ہونے کی باری آئے گی، زینب دائیں دیکھے گی، زینب بائیں دیکھے گی، جب کوئی نظر نہ آئے گا، بھیا عباس کو آواز دے گی، واہ غربتا، ہائے بھیا عباس، تو نے مجھے مدینہ سے آتے وقت سوار کیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول فرما، بار الہ ہم سب کو عزتداران امام حسین میں شمار فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد واج محمد کا شیان حیدر کرار، دنیا بھر میں جہاں کہیں عزتداری میں مشغول ہیں ان کی عزتداری کو اپنی بارگاہ مقبول فرما، بار الہ عزتداروں کی حفاظت فرما، دشمنان عزتداری کو نابود فرما، بار الہ تمام وہ سازش کار جو سازشوں میں مصروف ہیں تشیعوں کے خلاف، عزتداری کے خلاف، اس ملک کے خلاف، بار الہ انہیں نابود فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین مجلس کے جملہ حاجات کو پورا فرما، اور ان سب کی سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کی زیارت کر لیں، ان سب کی حاجت یہ ہے کہ فرزند امام حسین حضرت امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، بار الہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں اب وہ عزتداری میں شریک نہیں ہو سکے، تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بار الہ ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے صاحب و انصار و ایوان و شہدا میں سے قرار دے۔